أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جزء میں ہم نے سورۃ الشرح یا سورۃ الانشراح تمام کی تھی, اور آج کے درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ التین کے پہلے تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التین کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدا رحمان رحیم. آیت نمبر ایک, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر اور زیتون کی. دو, وطور سینین اور طور سینین کی. تین, وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. مجموعی طور پر چار قسمیں کھائی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں. پہلی قسم تین یعنی انجیر, کہ جو ایک خاص میوہ ہے, پھل ہے. دوسری زیتون, کے معنی واضح ہے, اردو میں بھی ہم اس کو زیتون ہی کہتے ہیں, اور یہ بھی ایک میوہ ہے. تیسری قسم طور سینین. طور وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا اور نبوت کے رسالت کے عہدے پر, ذمہ داری پر انہیں فائز کیا. سینین, جس کو سینا بھی کہا جاتا ہے, یہ ایک خاص قسم کا پتھر ہے کہ جو اس پہاڑ پر اس علاقے میں پایا جاتا ہے, اور اسی کے نام سے, اسی کی مناسبت سے اس کو طور سینین یا طور سینا کہا جاتا ہے. وہذا البلد الامین, اور اس امن والے شہر کی قسم. امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ, کہ جہاں سے اسلام کی تحریک کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. آگے آنے والی باتیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں, ان کے ساتھ ان قسموں کا کیا تعلق ہے اور کیا مناسبت ہے. بعض نے یہ فرمایا کہ, یعنی بعض علماء تفسیر نے یہ فرمایا کہ تین اور زیتون انسان کے بدن کی نشو و نما میں, بدن کی غذائیت کے لیے دو بہترین اور بہت زیادہ فائدے رکھنے والے میوے ہیں. اور طور سینین اور ھذا البلد الامین, یعنی طور سینین اور مکہ مکرمہ, یہ دو جگہیں انسان کی روح کی نشو و نما کے لیے, یعنی انسان کی ہدایت کے لیے دو اہم ترین مقامات ہیں, کیونکہ دو اولو العزم انبیاء کی تحریک کا آغاز ان جگہوں سے ہوا تھا. انسان کی انسان کے بدن کی نشو و نما کا انتظام جو اللہ نے کیا ہے, اور انسان کی روح کی ہدایت اور نشو و نما کا جو انتظام کیا ہے, ان دونوں کو گواہ بنایا جا رہا ہے ان باتوں پر کہ جو اس سورہ مبارکہ میں آگے آ رہی ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ تین اور زیتون سے مراد دمشق یعنی شام اور فلسطین کی سرزمینیں ہیں, کہ یہ دونوں سرزمینیں بھی بہت سارے انبیاء کی تحریکوں کے آغاز کی سرزمینیں ہیں. اور تین اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر یہ میوہ بہت زیادہ اگتا ہے اور اس سرزمین کو اسی زیادہ کثرت سے اگنے والے میوے کی وجہ سے, انجیر کی وجہ سے تین کہہ دیا گیا. اور اسی طرح فلسطین میں اس علاقے میں زیتون کثرت سے اگتا ہے تو اسی کی مناسبت سے اس کو زیتون کہہ دیا گیا. تو اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے تو یہ چاروں قسمیں اس بہترین انتظام پر گواہی دے رہی ہیں, اس کی طرف توجہ کروا رہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے, یعنی انبیاء کا بھیجنا اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف, توحید کی طرف دعوت دینا. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی. ان چاروں قسموں کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے, یعنی کس بات پر تاکید کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی ہیں؟ آیت نمبر 4, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں, بہترین اعتدال میں, بہترین طریقے سے خلق کیا ہے. لقد یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور اس تاکید سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے قسم کھائی گئی ہے اور قسم کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے. خلقنا الانسان, ہم نے خلق کیا انسان کو, فی احسن تقویم, احسن تقویم میں یعنی خوبصورت ترین, احسن حسن سے ہے, حسین ترین, خوبصورت ترین تقویم یعنی کسی چیز کو کھڑا کر دینا, کسی چیز کو قائم کر دینے کے معنی میں. اس سے مراد کیا سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جو بنایا گیا ہے, چاہے اس کا جسمانی پہلو ہو اور چاہے اس کا روحانی پہلو ہو, روح اور جسم کے مرکب سے پھر انسان کو عقل عطا کی گئی اور اس عقل تک انفارمیشن, اطلاعات, معلومات پہنچانے کے لیے پانچ حواس انسان کو عطا کیے گئے. وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ چکھتا ہے, وہ سونگھتا ہے, وہ لمس کر سکتا ہے, اور ان پانچ حواس کے ذریعے سے یہ جو باہر کی دنیا ہے اس کی اطلاعات, اس کی معلومات انسان کے دماغ تک پہنچتی ہیں اور وہاں پر عقل ان کا تجزیہ کرتی ہے, تحلیل کرتی ہے, انالیسز کرتی ہے اور اس کے بعد صحیح اور غلط کا انتخاب کرتی ہے اور فیصلے کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی چار جگہوں کی قسمیں کھا کر, اور وہ چاروں جگہ مربوط ہیں انسان کی یا بدنی اور روحانی نشو و نما سے, اور یا چاروں کی چاروں مربوط ہیں انسان کی روحانی نشو و نما اور انسان کی ہدایت سے. یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان چیزوں کی، ان مقامات کی جہاں سے تمہاری ہدایت کی تحریکوں کا آغاز ہوا، دنیا میں ان بڑے بڑے انقلابوں کا آغاز ہوا، شرک کے خلاف اور توحید کے پرچم بلند ہوئے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہیں، تم کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین اپنی خلقت کا شاہکار بنایا ہے، تم خلیفۃ اللہ ہو، انسان خلیفۃ اللہ ہے، اور یہ سارا کا سارا انتظام انسان ہی کی ہدایت کے لیے اور انسان ہی کی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان اگر اس ہدایت سے استفادہ کرے تو وہ خلیفۃ اللہ ہے، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے، پھر انہیں مضبوط کرے، ان کی پرورش کرے، تو جیسے جیسے یہ اچھی صفات انسان کے اندر مضبوط ہوتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، اس طرح انسان اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا دے اور بجائے اللہ کی رہنمائی کے اپنی خواہشات نفسانی کو رہنما بنا لے، اور قرآن ہی کے الفاظ کے مطابق اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لے، اس کو اپنا ہدایت کرنے والا قرار دے دے، تو یہی انسان کے جس کو احسن تقویم میں خلق کیا گیا تھا، یہ اسفل السافلین، یعنی جو پستیوں والے ہیں ان میں سے بھی پست ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو فرشتوں سے بھی اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا رستہ اپنا لے تو حیوانوں سے بھی پستر اور بدتر مقام پر پہنچ جاتا ہے، درندوں سے بھی بدتر مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا۔ دو طرح سے اس کی مراد لی گئی ہے، ایک تو یہ کہ انسان اپنی آخری عمر میں ساری جوانی گزارنے کے بعد، طاقت اور عروج اور ہر چیز کا کمال دیکھنے کے بعد اپنے بدن میں، بالآخر آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، پھر سے ایک کمزور اور ہر کام میں دوسروں کا محتاج بن کر رہ جاتا ہے، اس کی عقل بھی صحیح طرح سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کے بدن کی تمام قوتیں، اس کے اعضاء کمزور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ معنی بھی مراد لیا گیا کہ یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور دوسرا معنی جو ہم اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت کی نعمت سے استفادہ نہ کرے اور اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارے تو اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ہم نے اسے، ثم رددناہ، پھر ہم نے اسے پلٹا دیا، اسفل سب سے نیچے، سافلین نیچے والوں میں سے، اسفل سافلین یعنی سافلین کہتے ہیں جو پستی میں ہو، اسفل سب سے زیادہ پستی میں، اسفل سافلین پستوں سے بھی زیادہ پست ترین۔ یہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے اور بہترین مقامات پر، بلند ترین مقامات تک پہنچ جائے، اور یا اللہ کی اس ہدایت کو جو اس نے انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجی ہے، انتظام کیا ہے، اسے رد کر دے، اور نتیجے میں انجام کیا ہو، اسفل سافلین، بدترین اور پست ترین پستیوں میں گر جائے۔ اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں، ان پستیوں میں کون نہیں گرے گا، کون ان پستیوں سے بچ جائے گا اور کس کے لیے اللہ نے بہترین اجر رکھا ہے؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح انجام دیے، فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے ہے ایک ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ابدی ہے، یعنی دنیا کی جن لذتوں اور آسائشوں کے لیے تم اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا رہے ہو، جتنی بھی دنیا کی چیزوں کو اپنے پاس جمع کر لو، ہر آرام، ہر آسائش، ہر لذت تم اپنے گھر میں اور اپنے دسترخوان پر جمع کر لو، عارضی ہے، ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گی، اور اگر اس کو اس میں شک ہو تو اپنے آس پاس معاشرے میں، دنیا میں نگاہ دوڑا کر دیکھ لو، کون ہے امیر ترین انسانوں میں سے، کون ہے کہ جس کے پاس نعمتیں ہمیشہ کے لیے رہی ہوں؟ سب چلے گئے اور سب چلے جائیں گے، اللہ تمہیں ایک ایسے اجر کا وعدہ کر رہا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کو مل گیا بس مل گیا، پھر اس سے چھنے گا نہیں، نہ اس سے چھنے گا اور نہ ہی کبھی وہ نعمتیں ختم ہوں گی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ غیر ممنون، دو معنی ہے اس کے، ایک معنی وہی جو ہم نے عرض کیا کہ کبھی ختم نہ ہونے والا، اور ایک معنی ہے ایسا اجر کہ جس کو تولا نہ جا سکے، یعنی بے انتہا، یعنی بے حساب، دونوں معنی اس لفظ کے عربی زبان، عربی لغت کے مطابق صحیح ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں گویا انسان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے رب نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تجھے بہترین انداز میں خلق کیا، اور پھر تیری ہدایت کا بہترین انتظام کیا، اور تو یہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، اس سے استفادہ بھی کرتا ہے، اس کائنات کے نظام کو، اپنے رزق کے نظام کو تو دنیا میں دیکھ رہا ہے، انبیاء کی تحریکوں کے بارے میں تو سنتا ہے، تو پڑھتا ہے، اس سارے نظام کو دیکھنے کے بعد بھی تجھے کیا چیز اکساتی ہے، کیا چیز تجھے مجبور کرتی ہے کہ تو جزا کو جھٹلائے؟ یعنی تو کیسے سوچ لیتا ہے کہ اتنا بڑا نظام بنانے والے نے کوئی جزا سزا کا نظام نہیں رکھا؟ تو دیکھتا ہے بہت سارے لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس دنیا میں کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، گرفت میں نہیں لے سکتا، اور بعض لوگ تو دیکھتا ہے کہ انتہائی مصیبت میں، مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہو کر، بہت ہی ایک تلخ مشکل زندگی گزارتے ہیں، تو کیا سوچتا ہے کہ ان ظالموں سے کبھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، انصاف نہیں ہوگا، مظلوموں کو کبھی انصاف نہیں دیا جائے گا؟ اس نظام کے نظم کو، اس نظام کی وسعت کو، اس نظام کائنات کی خلقت کے انداز کو جب تو دیکھتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ نظام بیہودہ اور باطل خلق نہیں کیا گیا؟ آیت نمبر 7، فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد، یعنی یہ جو ساری باتیں ہم نے تجھ سے کر دی ہیں، یہ قسمیں پھر انسان کی خلقت بہترین انداز میں، پھر اس کا پستیوں کی طرف گر جانا، ان باتوں پہ غور کر۔ ان باتوں کے بعد، پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کون سی دلیل ہے تیرے پاس کہ تو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، تو کہتا ہے کہ حساب کتاب نہیں آئے گا، یا کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تجھے یقین نہیں ہے کہ تیرا حساب کتاب ہونا ہے؟ پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ آٹھویں اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ حکم کرنے والوں میں سے بہترین اور مضبوط ترین حکم کرنے والا، یعنی فیصلہ کرنے والا؟ یعنی اللہ نہ صرف یہ کہ فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ تو بہترین قاضی ہے، وہ تو بہترین منصف ہے، وہ تو بہترین عادل ہے۔ اس کے نظام میں ہی غور کر لے کہ اس نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے، اور کیسا نظام بنایا ہے تقسیم رزق کا۔ ہواؤں کا چلنا دیکھ، بارشوں کا برسنا دیکھ، زمین کے اندر سے سبزے کا، درختوں کا، کھیتیوں کا اگنا دیکھ، اس نظام کو دیکھ، کتنا بہترین نظام بنانے والا ہے۔ اپنے بدن کے نظام کو دیکھ، کیسے تیرے لیے بہترین غذائیں میسر کر دی ہیں، اس کے بعد تیرے بدن کے اندر جانے کے بعد کس طرح نظام ہضم اور دیگر نظامات تیرے بدن کے اندر بنا دیے۔ وہ بہترین نظام بنانے والا آیا ظالموں اور مظلوموں کے لیے بہترین فیصلہ نہیں کرے گا؟ اس نے کوئی ایسا دن مقرر نہیں کیا، کوئی ایسا وقت مقرر نہیں کیا؟ کیا ہے۔ تو اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور سن لے، کیا اللہ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم یا سب سے بہترین حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ احکم الحاکمین، یعنی حاکمین میں سے احکم، اس سے مراد سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ بہترین، عین عدل و انصاف، فیصلہ کرنے والا، حکم کرنے والا۔ یہ تمام معانی احکم سے لیے جا سکتے ہیں، اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ بس سورہ تین کا خلاصہ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہدایت کا بندوبست کیا ہے اس کو نہ ٹھکراؤ، اور کبھی نہ سوچنا کہ یہ سارا نظام بے مقصد خلق ہوا ہے، اور دنیا میں ظلم کرنے والوں کو بھی انجام وہی، مر کے وہ ختم ہو جائیں گے، اور مظلوم بھی ظلم اٹھا اٹھا کر اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، ظالموں کو پکڑنے والا اور مظلوموں کو انصاف دلانے والا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے۔ ہرگز یہ نہ سوچنا، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے بڑا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ التین تمام ہوتی ہے، اور سورۃ التین کے بعد سورہ علق کے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے، تلاوت سے پہلے سن لیجئے کہ سورہ علق ان سورتوں میں سے ہے کہ جن کے اندر آیت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سورۃ العلق کی آخری جو آیت ہے، اس کی تلاوت سننے کے بعد انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا اور آپ بھی سجدہ کریں گے۔ اس سجدے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف جو مکتب اہل بیت کی احادیث ہیں اس کے مطابق ضروری ہے کہ اس چیز پر سجدہ کیا جائے جس پر سجدہ کرنا جائز ہے، مثلا مٹی یا پتھر جو زمین میں ہوتا ہے، یا مثلا کوئی لکڑی وغیرہ۔ تو انشاءاللہ جب اس کی تلاوت تمام کریں گے تو انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا اور آپ بھی اسی وقت ہی انشاءاللہ یہ سجدہ کریں گے، اور سجدے کے بعد ہم تلاوت، ترجمے اور مختصر وضاحت کا آغاز کریں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔
سورۃ العلق کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدا رحمان رحیم، آیت نمبر 1، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، پڑھ، پڑھیے، باسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ کون سا رب؟ الذی خلق، جس نے خلق کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روایات کے مطابق سورہ علق وہ پہلی سورہ ہے اور یہ پہلی آیات ہیں، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق وہ آیت ہے کہ جس سے نزول وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا پیغام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن انسانیت کو دے رہا ہے اور ہر مسلمان کو بالخصوص جو پیغام مل رہا ہے وہ ہے پڑھنے کا، علم کا۔ اگر مسلمانوں نے ہر دور میں قرآن مجید کی اس آیت پر بھرپور توجہ دی ہوتی تو آج کسی علم کے میدان میں، کسی سائنس کے میدان میں کسی دوسری قوم سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب دین اسلام کا آغاز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، تو یہ بنیادی طور پر علمی انقلاب تھا۔ خرافات سے نکل کر، رسومات سے نکل کر، بے بنیاد، بے دلیل، من گھڑت عقائد، افکار، نظریات سے نکل کر کائنات کے خالق کی طرف سے آنے والا خالص، محکم اور حقائق پر مبنی، حقیقتوں پر مبنی जो पैगाम था उसकी बुनियाद पर एक नए मुआशरे का क़याम, कि जो इंसान की दुनिया में भी इज़्ज़त, तरक्की, कामयाबी का ज़ामिन था और आखिरत में भी इंसान की कामयाबी और इज़्ज़त का ज़ामिन था। फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, दुनिया में भी भलाई और अच्छाई और आखिरत में भी भलाई और अच्छाई का पैगाम लेकर यह दीन आया था। बहरहाल आज जब हम मुसलमानों की हालत देखते हैं, दूसरी अकवाम आलम के साथ मुवाजना करते हैं, तो ये आयत गवाही दे रही है कि अल्लाह ने हमसे जो चाहा था वो हमने जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया। लिहाजा हम में से हर एक को, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले हर मुसलमान को ज़रूरी है कि वो अपने इल्म के भी इजाफे की फिक्र में रहे। इल्म यानी हकीकत, न कि जो भी मुझे पता है उसको इल्म समझूं, बल्कि मैं देखूं कि जो मुझे पता है कैसे पता चला है, किन ज़राए से, किन जगहों से मैंने इल्म हासिल किया है, वो जगह काबिल एतमाद हैं या वो जगह काबिल एतमाद नहीं है। और इस सब की रहनुमाई कुरान में और अहदीस में रसूलुल्लाह और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है। लेकिन उनका नाम लेने वाले, कुरान का, रसूलुल्लाह का, अहले बैत का नाम लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अहकाम पर, उनकी बातों पर संजीदगी के साथ अमल करने वाले, संजीदगी से उनकी बातों को समझने वाले ये बहुत ही कम अफराद हैं। तभी ये नतीजा दुनिया में आज हम देख रहे हैं जो मुसलमानों की हालत है। तो हम में से हर एक को चाहिए इस आयत से ये पैगाम लें कि अपने आप को भी और अपने मुआशरे को भी, चूँकि इस्लाम वो दीन नहीं है, इस्लाम कबूल ही नहीं करता कि कोई इंसान फ़कत अपनी फ़िक्र में रहे। ये बड़ी ही मुनहरिफ सोच है, बड़ी ही गुमराह कुन सोच है और इस्लाम की तालीमात की मुखालिफ सोच है कि कोई इंसान सिर्फ अपनी फ़िक्र में हो। और ये जुमला जो सुना जाता है, हमने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना, उन्होंने अपनी कब्र में जाना, हमें क्या, ये हमें क्या, ये इस्लाम नहीं है। हमें है अमर बिल मारूफ, इस्लाम के बुनियादी तरीन अहकामात में से, नहीं अनिल मुनकर, इस्लाम के बुनियादी तरीन अहकामात में से, तआवनु अलल बिर व तक्वा, वाज़ह तरीन नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ तआवुन करो। हल यस्तविल्लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते? तो कुरान मजीद ने वकुल रब जिदनी इल्मन, और ए रसूल कहिए, यानी अल्लाह से दुआ कीजिए कि ए मेरे रब इल्म के एतबार से मुझे ज़्यादा कर दे, यानी मेरे इल्म में इजाफा फरमा। रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन होगा? उनको कुरान सिखा रहा है, अल्लाह सिखा रहा है कि आपने हमेशा इल्म के इजाफे की दुआ मांगनी है। और ये दुआ सिर्फ दुआ नहीं है, यानी अमल से भी ऐसी कोशिश करनी। तो तालीमी तहरीक चलाना, लोगों को जहालत से निकालने की कोशिश करना, ये भी बेहतरीन जिहाद करार पाएगा। ख़ुद कुरान मजीद और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक इसके लिए कोशिश करना, इस पर खर्च करना, इसके लिए प्लान करना, बेहतरीन नेक कामों में से बिला शक व शुबा शुमार पाएगा। तो इस आयत से ये पैगाम, पहला ही लफ्ज़ इकरा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने खल्क किया। रब कौन होता है? पालने वाला। मखलूक की जितनी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने का जिम्मेदार, وہ رب کہہ رہا ہے اقرا پڑھیے، وہ رب آپ سے کہہ رہا ہے، اس کی ربوبیت آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ یہ پوری کائنات علوم کا سرچشمہ ہے آپ کے لیے، اس میں غور کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کتنی جگہوں پر آپ نے قرآن سارا سنا ماہ رمضان کے دوران. عقل اور فکر اس کائنات کی خلقت، اس کے نظام، اس کے قوانین کے بارے میں فکر اور غور کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، ہر چیز اسی نے خلق کی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا. آیت نمبر 2 میں بالخصوص چونکہ خطاب انسان سے ہے، اس قرآن کا خطاب، تو انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی خلقت کو بھی دیکھ، لیکن اپنی خلقت کو بھی دیکھ. آیت نمبر 2، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے ایک قطرے سے یا ایک لوتھڑے سے جمع ہوا خون، علق، اس کے بہت سارے معنی عربی زبان میں کیے جا سکتے ہیں، چپکا ہوا خون یعنی آپس میں چپکا ہوا، یا رحم مادر کی دیوار سے چپکا ہوا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون یا چپکے ہوئے خون یا خون کے لوتھڑے سے خلق کیا. آیت نمبر 3، پھر تاکید فرمائی، اقرا پڑھ، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے. کریم کا لفظ انسان کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، خود قرآن مجید نے کیا ہے. لیکن ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ وہ الفاظ کہ جو قرآن میں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے اللہ کی صفت کے طور پر، اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے، تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح انسان کو کریم کہا جا رہا ہے اسی معنی میں اللہ کو کریم کہا جا رہا ہے، نہیں. خدا کے بارے میں جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کامل ترین معنی مورد نظر ہوتا ہے، ایسا معنی جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی تصور نہیں کی جا سکتی، محال ہے. لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے اپنے درجے کے مطابق، اللہ بھی عالم ہے مثال کے طور پر، اور انسان کو بھی عالم کہا جاتا ہے، لیکن انسان کے بارے میں جب عالم استعمال ہوگا تو اس کے علم کے مطابق، لیکن اللہ کے بارے میں جب عالم استعمال ہوگا تو وہ ہر چیز کا عالم ہے اور وہ ہمیشہ عالم ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اس کے علم سے غائب ہو. پس کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی فرض نہیں کی جا سکتی، تمام کمیوں سے پاک کر کے عالم کا مکمل مفہوم اور معنی ہم لیں گے جب یہ لفظ اللہ کے بارے میں استعمال ہوگا. اور یہاں پر تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تیرا رب اکرم، سب سے بڑا کریم، یعنی تم دیکھتے ہو لوگ بھی ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، لوگ بھی ایک دوسرے کو عطا کرتے ہیں، لیکن جب تم اپنے رب کی عطائیں دیکھو گے، تم اپنے رب کے احسانات دیکھو گے، تو کوئی دنیا کا کریم تمہیں اس کریم کے مقابلے میں دکھائی نہیں دے گا. اور اس کا ایک بڑا کرم کیا ہے؟ 4، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر قلم یعنی کیا چیز، یعنی وہ آلہ کہ جس کے ذریعے علم کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے، سٹور کر لیا جاتا ہے ڈیٹا کو، مثال کے طور پر اگر اس کو انسان کی زندگی سے نکال دیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا حصہ گزشتہ افراد کی جو محنتیں تھیں، ان کے جو تجربات تھے، ان کی جو تحقیقات تھی، وہ ضائع ہو جائے گا. اور انسان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ سست ہو جاتی، بہت مشکل ہو جاتا اگر قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کرنا نہ بتایا جاتا انسان کو. تو خداوند عالم بتا رہے کہ یہ اللہ ہے، وہ سب سے بڑا کریم. اور آپ دیکھیے اپنے آپ کو سب سے بڑا کریم اللہ تعالیٰ کہہ رہے، کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو، کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کو؟ قلم کے ذریعے علم سکھانے کے ساتھ. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ دین اسلام میں علم لکھنا، محفوظ کرنا علم کو، یہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یعنی گویا اسلام کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی علم کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اسلام کی تحریک یعنی علم کی تحریک، یعنی جہالت کے خاتمے کی تحریک. اور اللہ اپنے جو احسانات خلق کرنے کے بعد، اللہ جو اپنا بڑا احسان انسان کو بتا رہا ہے، وہ ہے علم. اور علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تعلیم دی. پانچ، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ تعلیم دی. تعلیم عربی زبان ہی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علم سکھانا، علم کو منتقل کرنا. استاد تعلیم دیتا ہے، یعنی اپنے علم کو اپنے شاگردوں کی طرف منتقل کرتا ہے. علم سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں. اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. بہت ساری چیزیں مراد ہیں. نمبر ایک، وہاں سے شروع ہوتا ہے. مثلا ہم فرض کریں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اس نے انسان کو سکھایا، اس بچے کو، تو نے زندہ رہنے کے لیے غذا ماں کے بدن سے اپنے بدن میں کیسے منتقل کرنی، اور دیگر چیزیں آپ دیکھ لیجیے. اس کے بعد اس نے انسان کے اندر عقل رکھ دی، اس نے انسان کے اندر سماعت رکھ دی، اس نے انسان کے اندر دیکھنے کی قوت رکھ دی، سونگھنے کی قوت رکھ دی، چکھنے کی قوت رکھ دی، لمس کرنے کی، محسوس کرنے کی قوت رکھ دی. یہ سب علم سکھانے کا اہتمام ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، یہ ساری معلومات آج جو میرے اور آپ کے پاس ہیں، ہم جانتے ہیں کہاں سے آئی ہیں، اسی سسٹم سے آئی. یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اسی نے بنایا جس نے خلق کیا احسن تقویم میں انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ابھی سورہ 3 میں یہ بات گزری. یہ بھی علم سکھانا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ علم کے جو انسان اپنے آپ نہیں سیکھ سکتا تھا، قدرت نہیں رکھتا تھا، دسترس پہنچ نہیں رکھتا تھا اس علم تک، وہ وحی کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے انسان تک پہنچانے کا اہتمام کیا، تاکہ انسان اس منزل کو پا لے جو اللہ نے اس کے لیے مد نظر رکھی ہے، اس بہترین مقام تک انسان پہنچ جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جس تک پہنچنے کے لیے اس کی آزمائش کی ہے، اس کو یہ تمام ٹولز آلات دے کر، جس میں عقل ہے، حواس خمسہ ہے، اور اس کے بعد اپنے انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ سارا انتظام کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ میدان ہے، اس میں جتنا آگے نکل سکتے ہو، اپنا مقام پیدا کر سکتے ہو، پیدا کرو. لیکن اس کو ٹھکرا دو گے تو پھر پستیوں میں بھی بہت سارے نچلے مقامات انسان کے انتظار میں ہیں. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. جب انسان دنیا میں آتا ہے، کتنا کچھ جانتا ہوتا ہے، لیکن خدا نے ایسا انتظام کر دیا کہ ایسے ایسے عظیم انسان دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیے, اور ان سب سے اوپر اللہ کے نبی ہیں کہ جنہوں نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ اسی دنیا میں تمہاری انتہا نہیں ہے. ہم تمہیں ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی اور عزت اور ترقی تمہارے لیے تمہیں عطا ہوگی, اور آخرت میں ابدی ہمیشہ رہنے والی عزت اور نعمت بھی تمہیں عطا ہوگی. یہ دین کے پیغام کا خلاصہ ہے. آیت نمبر 6 میں خداوند عالم انسان کو خبردار فرماتا ہے کہ یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں تم پر, خلق اس نے کیا, علم اس نے سکھایا, یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان بجائے شکر گزاری کے اس کی اطاعت کے سرکشی پر اتر آتا ہے. اور کیوں وہ سرکشی کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے, آیت نمبر 6, کلا, ہرگز نہیں. اس ہرگز نہیں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان اللہ کو جھک جاتا, اس کی اطاعت کرتا, لیکن ہرگز انسان ایسا نہیں کرتا. بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لیطغى, بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. یطغى طغیان سے ہے, طغیان یعنی سرکشی. آپ سنتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی, دریا میں طغیانی آ گئی, یعنی مثلا سیلاب طوفان وغیرہ آ جاتا ہے. ان الانسان لیطغى, انسان بھی طغیانی کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے. آیت نمبر 7, کیوں کرتا ہے یہ سرکشی؟ الرآہ استغنا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے, بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے. یعنی انسان کے پاس جب دنیا کی طاقت آ جائے, اقتدار آ جائے, دنیا کی نعمتیں, وسائل, مال و دولت آ جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا مالداروں کے کام دنیا میں بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں, چونکہ جہاں کوئی کام پھنستا ہے مال لگا کر مسئلہ حل کروا لیتے ہیں, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جا کے آرام سے خرید لیتے ہیں, ان کی زندگی آرام و آسائش سے بھرپور ہوتی ہے. یہ چیز جو چاہا خرید لیا, یہ انسان کو مست کر دیتی ہے, گویا کہ اس کو نشہ ہو جاتا ہے مال کا. اور یہ نشہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی بھی ضرورت نہیں. اگر انسان اپنے آپ کو ہر وقت ہر چیز میں, ایک ایک سانس میں توجہ اگر انسان کی ہو جائے کہ دوسری سانس میں بھی اللہ کا محتاج ہو, جو سانس آ رہی ہے میرے اندر, ہو سکتا ہے اسے واپس جانے کی مہلت نہ ملے, خدا کا محتاج ہو, یہ جو میں دنیا کی نعمتیں مثلا ان کی لذتیں لے رہا ہوں کھانے پینے دیگر چیزوں کے ذریعے سے, ہر چیز میں خدا جب چاہے میری زبان کو بیکار کر دے, چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, میری آنکھوں سے رنگوں کو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کلر بلائنڈ ہو جاؤں مثال کے طور پر, کانوں سے سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے, جیسے کہ ہم بعض ایسے انسانوں کو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, تو وہ اس کو نشہ نہیں چڑھے گا مال کا. لیکن بالعموم یہ نشہ یہ چڑھ جاتا ہے انسان کو, خاص طور پر جب دنیا کی نعمتیں فراوان ہو جاتی ہیں اس کے پاس, تو پھر آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو مالدار ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر آ جاتے ہیں, اپنے مخالفوں کو اپنے مال کے ذریعے سے بدترین جھوٹے مقدمے بنوا دیے, کچھ کر دیا, مار پیٹ کروا دی, قتل کروا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے امید تو یہ تھی کہ تم شکر گزاری کرتے, تم جانتے ہو, غور کرو یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس, تمہارا اپنا وجود کہاں سے آیا ہے, اور تم نے مرنا بھی ہے, تو نشہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا تم, لیکن ہو جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغى, ہرگز نہیں, یعنی بجائے شکر گزاری کے انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے. 7, الرآہ استغنا, اس لیے کہ, اس سبب سے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے. استغنا غنا, غنی ہونا, وہی مالدار ہو جانا, اور چونکہ مالدار پھر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے, کیونکہ سمجھتا ہے میرا مال میری ہر ضرورت پوری کر دے گا. اسی سے یہ معنی نکلتا ہے. اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کر لو سرکشی, ان الی ربک الرجعا, بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے, پلٹ کر جانا ہے, سب نے رجوع کرنا ہے, سب نے واپس جانا ہے. سرکشی کرو یا اطاعت کرو, سب کو بالآخر اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 9, ارأیت الذی ینہا, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے, نہیں کرتا ہے یعنی منع کرتا ہے, روکتا ہے, کس کو روکتا ہے؟ آیت نمبر 10, عبدن اذا صلى, ایک عبد کو, ایک بندے کو جب وہ صلاۃ یعنی نماز پڑھتا ہے. روایات کے مطابق روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے, اور جس کو روکا جا رہا ہے وہ عبد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ابتدائے اسلام کے ایام میں رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ ابو جہل ان افراد میں سے تھا کہ جو سر فہرست, ابو جہل تھا, ابو لہب وغیرہ تھے, سر فہرست تھے رسول اللہ کو روکنے کے لیے, مخالفت کرنے کے لیے مذاق اڑاتے تھے, اذیتیں کرتے تھے. اب خداوند عالم ان آیات میں خبردار فرما رہا ہے, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے, عبدن اذا صلى, ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. آیت نمبر 11, ارأیت, یہ ارأیت کا لفظ جب آتا ہے تو آنکھ سے دیکھنا بھی اس سے مراد ہوتا ہے, اور بعض اوقات کہ غور کیجئے دیکھ کر, کسی اس رؤیت دیکھنا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, یاد رکھیے عربی زبان میں, آنکھ سے دیکھنا بھی اور عقل کی آنکھ سے دیکھنا یعنی غور کرنا, ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ارأیت, کیا آپ نے دیکھا, ان کان علی الہدا, کہ اگر وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہو. 12, او امر بتقوی, یا تقوی کا حکم دیتا ہو, تقوی کا حکم دیا ہو اس نے, یعنی آپ غور کیجئے کہ وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ہدایت پر ہو, اور یا وہ تقوی کا حکم دینے والا ہو, اس کی حالت یہ ہو, جبکہ وہ جو روک رہا ہے اس پر غور کیجئے اس کی حالت کیا ہو. آیت نمبر 13, ارأیت ان کذب وتولى, کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ دوسرا یعنی جو روک رہا ہے وہ اگر وہ جھٹلا رہا ہو اور منہ پھیر رہا ہو یعنی ہدایت سے پشت کرتا ہو, ہدایت سے منہ پھیرتا ہو. 14, علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا اس کو علم نہیں ہے, کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا مطلب, توجہ فرمائیے, توجہ فرمائیے, ان ساری آیات میں یعنی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک, پانچ آیات, کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بندہ تو ہدایت پر ہو نماز پڑھنے والا, اور وہ جو روکنے والا ہے وہ جھٹلانے پر تلا ہو, تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو گرفت میں لے گا. اسے یہ سوچنا چاہیے, اس روکنے والے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہے تو پھر میری حرکتوں کا مجھ سے انتقام لیا جائے گا, اللہ انتقام لے گا, اللہ پکڑ میں اور گرفت میں حتماً مجھے لے گا اور مجھے سزا دے گا. علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا اس کو علم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر یہ آیات رسول اللہ کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں جو رسول اللہ کو روکا کرتا تھا اس کے لیے، لیکن یاد رکھیے قرآن کی آیات کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. کیا پیغام ہے؟ ہر اس انسان کے لیے کہ جو کسی کو نماز سے روکے، دین پر عمل کرنے سے روکے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے کسی بھی طریقے سے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اور اسی طرح ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم چاہے لوگوں میں ہوں، چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے روشنی میں ہوں، چاہے اندھیرے میں ہوں، ہمیں ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے. کیا بات؟ علم یا علم بأن اللہ یرا، کیا اسے علم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ انسان جب کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اگر ایسا کام ہو کہ جو نامناسب ہو، تو اگر کوئی بچہ بھی موجود ہو تو اس بچے کو بھی کہتے ہیں کہ مثلا تم چلے جاؤ یہاں سے، یا کمرے سے باہر چلے جاؤ، یا فلان ہو جاؤ، نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کیا جائے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا نہیں جانتا یہ شخص کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اگر کسی بچے کے سامنے، کسی عام معمولی انسان کے سامنے تمہیں حیا آتی ہے گناہ کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، تو پھر وہ جو کائنات کا خالق ہے، جس نے کل تمہارے ہر کام کا فیصلہ کرنا ہے، یا انعام دے گا یا سزا دے گا، اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ علم یعلم بأن اللہ یرا، ایسی آیات میں سے ہے کہ جو انسان اپنی گویا کہ جہاں پہ اس کی تنہائی کی جگہ ہے وہاں پر اس کو لگا کے رکھ لے، کسی چیز پر لکھ کر دیوار پر لگا دے، کوئی خوبصورت سی پینٹنگ بنوا کر لگا دے، علم یا علم بھی ان اللہ یارا. جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ جو اندر والی سائڈ ہے دروازے کی، جہاں سے نکل کر باہر جانا ہوتا ہے، وہاں لکھ دے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اور نکلنے سے پہلے یہ قرآن والا سوال اپنے آپ سے کرے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کس کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہو؟ کسی گناہ کے لیے، کسی خرابی کے لیے، یا کس کام کے لیے؟ تو یہ آیات بہترین تاثیر رکھتی ہیں انسان کو ہدایت کی اور انسان کی اصلاح کرنے کی. اس کے بعد پھر خداوند عالم اس نماز سے روکنے والے شخص کو خبردار فرما رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں یعنی تجھے ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، تو خبردار ہو جا، اس روش سے باز آ جا. لَإِلَّمْ يَنْتَهِ، اگر یہ شخص باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو یقیناً ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے. یعنی بدترین، جیسے یہ نماز سے روک رہا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. اب پیشانی سے پکڑ کر کسی کو گھسیٹا جائے، اس کی ذلت اور بیچارگی اور رسوائی کا اندازہ انسان اگر اس کو تصور کرے، اس منظر کو، تو کر سکتا ہے. اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے. 16 نمبر آیت، ناصیتن کاذبتن خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے. پیشانی چونکہ انسان کے بالکل سامنے کا حصہ ہوتا ہے، اور پیشانی چہرے کا حصہ ہوتی ہے، چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے، لہذا کہا جا رہا ہے کہ وہ پیشانی کہ جو جھوٹی تھی اور جو خطاکار تھی، یعنی جرائم پیشہ تھی، اس پیشانی کو ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے. آیت نمبر 17، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس وہ اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ہم محفلوں کو، یعنی اپنے سپورٹرز کو، اپنے ساتھیوں کو پکار لے. یہ شخص جس کے بارے میں یہ آیات اتری، یہ اپنی محفل کے اعتبار سے ابو جہل ہے، یا ممکن ہے ابو لہب، جو روایات میں اس شخص کا نام آیا ہے، یہ اپنے ہم محفل لوگوں کے اعتبار سے بہت طاقتور تھا، اور بہت سارے لوگ گویا کہ اس کے ساتھی تھے، سپورٹر تھے، اس کا گروپ تھے یا گینگ تھے. تو خداوند عالم فرما رہا ہے اگر اس کو فخر ہے کہ میری سپورٹ بہت زیادہ ہے، میری پارٹی بہت طاقتور ہے، ان کو بلا لے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے. سندع الزبانیہ، ہم بھی جلد ہی دوزخ میں جلانے والے فرشتوں کو بلائیں گے. الزبانیہ ان فرشتوں کا نام ہے کہ جو جہنم میں جلانے کی سزا دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے اس کو کہ تو اپنے ہم محفلوں کو جنہیں تو اپنی طاقت سمجھتا ہے بلا، ہم بھی ان فرشتوں کو بلائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی جو فوج ہے اور کس کے سپورٹر جو ہیں وہ غالب آتے ہیں. سندع الزبانیہ، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے مؤکلوں کو بلائیں گے، یعنی جن کو دوزخ پر اللہ نے داروغہ رکھا ہے، عذاب دینے کی ذمہ داری جن کی لگائی ہوئی ہے، ہم بھی ان کو بلائیں گے. اور آیت نمبر 19، میں دوبارہ عربی کی تکرار نہیں کروں گا چونکہ جو واجب سجدہ ہے وہ عربی جب پڑھی جائے تو تب ہوتا ہے، ترجمہ پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، سجدہ ہم کر چکے ہیں، لہذا میں صرف ترجمہ پڑھوں گا. آیت نمبر 19 کا، ہرگز نہیں، یہ آخری آیت ہے سورۃ العلق کی، ہرگز نہیں. اس ہرگز نہیں سے مراد وہی خبردار کرنا کہ باز آ جا، یہ کام نہ کر، اور یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ہرگز تیرے ہم محفل، تیرے ساتھی ہمارے فرشتوں پر غالب نہیں آ سکیں گے، تجھے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، وہ عذاب جو تجھے اس نماز سے روکنے کے بدلے میں دیا جانے والا ہے. ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں. اور تیسرا معنی، اگر اسی آیت کے الفاظ کو مد نظر رکھا جائے تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو روک رہا ہے اس دین کے کام سے اور نماز سے اور تبلیغ سے، اس کی ہرگز اطاعت نہ کیجیے، ان کی کوئی بات نہیں ماننی. متعدد مقامات پر قرآن میں یہ تاکید رسول اللہ کو فرمائی گئی ہے، ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. یعنی سجدہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. روایات میں آیا ہے کہ بہترین حالت جو بندے کی ہوتی ہے اللہ کی نسبت سے، جس میں بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، وہ حالت سجدہ ہے. سورۃ العلق کو ہم تمام کرتے ہیں اس نقطے پر کہ اگر آپ پہلی آیت کو ذہن میں رکھیں تو وہ کیا کہہ رہی ہے، اقرا یعنی پڑھ، اور آخری آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے آگے جھک جا، سجدہ کر اور قرب حاصل کر. پس اس آیت، اس سورہ مبارکہ کے آغاز اور انتہا، سٹارٹ اور اینڈ کو جب ہم ذہن میں رکھیں تو کیا پیغام ملتا ہے کہ پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جہالت سے نکلنا ہے، لیکن علم وہ علم ہے جو سرکش نہ بنا دے. پڑھ لکھ کر، مال کما کر، وسائل جمع کر کے خدا کی نافرمانیاں کی جائے، وہ نہیں، بلکہ وہ علم کہ جس کی انتہا کیا ہو، اللہ کے آگے سجدہ. جو اس کائنات کے خالق، سب سے بڑے عالم، تعلیم دینے والا، علم سکھانے والا، عقل دینے والا، سماعت و بصارت دینے والا، جن ذرائع سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور قلم سے تعلیم دینے والا جس کے ذریعے انسان علم کو محفوظ کرتا ہے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، وہ علم بہترین ہے، اور وہ علم حقیقی علم ہے کہ جو انسان کو جھکا دے اس خالق کے سامنے، اس کے اللہ کے سامنے. وہ علم وبال ہے کہ جو انسان کو سرکش بنا دے. اسلام کا نظام تعلیم بچے کی کیا تربیت کرے گا؟ اس نے علم حاصل کرنا ہے، اس پر واجب ہے، لازم ہے، لیکن اس طرح تربیت کی جائے گی کہ جب اس کے پاس علم آ جائے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائے، وہ عبد خدا ہو، خدا مند عالم کی کسی بھی مقام پر نافرمانی اور سرکشی اس کے دل میں نہ آتی ہو. اور اگر دل میں تو وسوسہ آ سکتا ہے، لیکن اس کے عمل میں خدا کی نافرمانی نہ آئے. سورۃ العلق تمام ہوئی، انشاءاللہ سورۃ القدر آئندہ درس میں بیان کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.